لأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عزیز ساتھیو، بزرگوں اور دوستو، اب اس پروگرام کا یہ آخری آئٹم ہے اور اس کے بعد آپ کی یہ تربیتگاہ کا پروگرام ختم ہو جائے گا. اس وقت میری گفتگو کا موضوع ہے تحریک اسلامی اور اس سے ہمارے تعلق کی صحیح نوعیت. اس عنوان میں آپ سے آپ دو پہلو شامل ہیں، ایک تحریک اسلامی اور دوسرے صحیح تعلق کی نوعیت، اور اس وقت میں انہی دو اجزاء پر اظہار خیال کروں. جہاں تک تحریک اسلامی کا تعلق ہے، یہ درحقیقت ہمارے ایمان کا تقاضا ہے اور ہمارے ایمان کا یہ ایک مظہر ہے، یعنی یوں سمجھ لیے کہ ایمان کا ایک پیکر محسوس ہے کہ وہ ایک جماعت کی شکل میں ہمارے سامنے ہے. ایمان کا یہ لازمی تقاضا ہے کہ آدمی نہ صرف یہ کہ خود اللہ تعالی کی ہدایات پر عمل کرے، بلکہ یہ ہے کہ جہاں تک اس کا بس چلے وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف بلائے اور ان کو برائیوں سے بچانے کی اور ان کے اندر نیکیوں کو پروان چڑھانے کی کوشش کرے. یہ بالکل ایمان کا تقاضا ہے. اور ایک شخص اپنے ایمان کو سلامت نہیں رکھ سکتا اگر وہ اس کام کو چھوڑ دے. اگر وہ اس کام کو چھوڑ دے گا تو اس کا ایمان خود بھی اپنی جگہ سلامت نہیں رہے گا، جب تک کہ وہ یہ مثبت کام انجام نہ دے کہ وہ برائیوں کے خلاف خود کھڑا ہو اور نیکیوں کو قائم کرنے کی جدوجہد کرے. اس لحاظ سے درحقیقت یہ گویا ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. یعنی یہ اس کو اس پر قیاس نہ کیا جائے کہ بہت ساری دینی جماعتوں میں سے ایک بہتر دینی جماعت ہے، بہت ساری سوشل جماعتوں میں سے ایک بہتر سوشل جماعت ہے، اس لیے کہ یہ خدمت خلق کے بہت سارے کام کرتی ہے، بہت سارے اصلاحی جماعتوں میں سے یہ ایک بہتر اصلاحی جماعت ہے اس وجہ سے کہ بہت سارے اصلاح کے کام یہ کر رہی ہے، یا ایک شخص یہ آگے بڑھ کر یہ کہہ سکتا ہے کہ بہت ساری سیاسی جماعتوں میں سے ایک بہتر سیاسی جماعت ہے، اس لیے کہ سیاست کے ساتھ ساتھ بارہ لیے دین کا کام بھی کرتی ہے اور وہ دینی جو فرائض ہیں ان کو بھی یہ انجام دینے کی کوشش کرتی ہے. ان میں سے کوئی ایک پہلو بھی اس جماعت کے اندر اس لحاظ سے موجود نہیں ہے کہ وہی اصل ہے. یہ سارے پہلو آپ تحریک اسلامی کے اندر آپ کو بیک وقت کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. یعنی جہاں وہ ایک طرف خدمت خلق کا کام انجام دے رہی ہے، وہیں دوسری طرف وہ بیواؤں کی خبرگیری کر رہی ہے، اور تیسری طرف وہ اس ملک کی سیاست کو اسلام کے لیے ہموار کرنے کی صحیح و جہد کر رہی ہے، اور چوتھی طرف وہ رفاہ عام کے وہ سارے کام انجام دے رہی ہے کہ جن سے وہ اپنے ساتھیوں کی اور اپنے بھائیوں کی مشکلات کو رفع کر سکتی ہے. اس لحاظ سے کسی ایک پہلو سے اس کو دیکھنا درست نہیں ہے، بلکہ تحریک اسلامی در حقیقت ان تمام چیزوں کو جامع اور ہماگیر نوعیت کے ساتھ لے کر چل رہی ہے اور اس پوری زندگی میں اللہ کے نظام کو قائم کرنے کی جدوجہد کر رہی ہے. اس وجہ سے یہ کوئی تحریک تو نہ سیاسی تحریک ہے، نہ کوئی دینی تحریک ہے، نہ کوئی یہ اصلاحی تحریک ہے، بلکہ یہ اللہ کی تحریک ہے کہ جو اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے اس زمین پر برپا کی گئی ہے، اور یہ ہمارے ایمان کا عین تقاضا ہے. اس بات کو آپ خوب اچھی طرح سمجھ لیجئے، اپنے ذہن میں اس کو پوری طرح مرتسم کر لیجئے کہ انبیاء کرام جب اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں، اور جیسا کہ ابھی اس سے پہلے بہت ساری گفتگو میں یہ بات آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہلکان کر دیتے ہیں اس بات میں کہ لوگ جو ہیں وہ راہ راست پر آ جائیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ در حقیقت یہ ہے کہ جب وہ آتے ہیں خدا کی ہدایت کے ساتھ، تو اب گویا وہ تبلیغ دین کر رہے نہیں آتے، محض تبلیغ دین کا کام نہیں ہوتا، بلکہ ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ انسانوں پر حجت تمام کر دیں خدا کی. یعنی وہ اس حق کو اس طرح سے باشگاف طریقے پر لوگوں کے سامنے رکھ دیں کہ اب اگر انسان جو ہیں وہ بے راہ ہوتے ہیں اور گناہ گارہ زندگی بسر کرتے ہیں تو اس کے ذمہ دار وہ خود ہیں. اس کے جواب دے وہ خود ہیں. یہ در حقیقت پہلو ہوتا ہے کہ جس کے لیے وہ ایڑی سے چوڑی تک کا زور لگاتے ہیں, اپنے دن کا عیش اور راتوں کا آرام جو ہے وہ حرام کر دیتے ہیں, اور ان کو کھانا پینا جو ہے بالکل چھوڑ دیتے ہیں, میں اس لیے کہ اللہ کا جو دین ان تک پہنچا ہے جس کے وہ امین اور علمبردار بنا کر اٹھائے گئے ہیں دنیا کے اندر, اس کی حجت اپنے انسانوں پر پوری کر, تاکہ قیامت کے دن وہ اپنی برات خدا کے حضور پیش کر سکیں کہ جو کچھ ہمارے بس میں تھا, جو کچھ ہمارے اندر تو نے قوتیں اور صلاحیتیں دی تھیں, اس کے لحاظ سے اپنا فریضہ انجام ہم نے دے دیا, اب اگر لوگ رائے راست پر نہیں آتے تو یہ ان کی ذمہ داری. اسی بنیاد پر آخرت میں انسانوں کے ساتھ محاسبہ ہوگا, اور اسی بنیاد پر انسانی گروہوں کے ساتھ محاسبہ ہوگا. اب تحریک اسلامی کے تعلق کی وجہ سے آپ اس پہلو پر غور کریں کہ حق کی حجت ہم پر پوری ہو چکی, یعنی حق کی حق کا ہم پر اتمام ہو چکا ہے, ہم بہرحال کوئی عذر خدا کے سامنے پیش نہیں کر سکتے. دوسرے لوگوں کے لیے عذرات ہو سکتے ہیں, دوسرے لوگوں کے لیے عذرات ہو سکتے ہیں کہ صاحب ہمیں معلوم نہیں ہے, ہمیں معلوم نہیں تھا کہ تیرا منشا کیا ہے, ہمیں معلوم نہیں تھا کہ قرآن کیا کہتا ہے, ہمیں معلوم نہیں تھا کہ تیرے محبوب رسول کیا کہتے ہیں, ہمیں یہ معلوم نہیں تھا کہ مسلمان کی حیثیت سے ہم کو کیا کرنا چاہیے تھا. لیکن جو لوگ اس تحریک کے ساتھ وابستہ ہو چکے ہیں اور انہوں نے اپنے آپ کو کسی نہ کسی حیثیت سے اس تحریک کے ساتھ شامل کر دیا ہے, حقیقت یہ ہے کہ خدا کے دین کی حجت ان پر تمام ہو چکی ہے, اب خدا کے سامنے وہ عذر نہیں پیش کر سکتے, کوئی عذر ان کے پاس باقی نہیں ہے اس کو وہ خدا کے سامنے پیش کر سکیں اور اپنی گردن چھڑا سکیں. اب وہ گردن نہیں چھڑا سکتے, اب حجت جو ہے اگر یہ حق ہے اور ان کا دل جو ہے وہ اس پر جم چکا ہے کہ واقعی یہ حق ہے, تو مجھے بتائیے کہ ہم پر حق کی حجت پوری ہو چکی ہے نہیں, وہ کون سا عذر ہے کہ جو ہم خدا کے حضور رکھ کر اپنی برات کر سکتے ہیں اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب یہ بات ہمیں نہیں معلوم تھی. ساری باتیں ہم کو معلوم ہیں, ہم کو اپنے پورے فرض کا نقشہ جو ہے وہ ہمارے سامنے رکھ دیا گیا ہے, پورے فرائض ہمارے پورے یعنی ایک ایک جزیات کے ساتھ ہمارے سامنے آ چکے ہیں, اور ہم پورے شعور کے ساتھ اور دن کی روشنی میں اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ حق ہے اور ہم نے اس کو حق سمجھ کر قبول کیا ہے. اس پہلو سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کی ذمہ داری کس طور نازک, آپ کی ذمہ داری اتنی نازک ہو جاتی ہے کہ اب اگر آپ نے سب کو چھوڑا اور اس سب کے تقاضوں کے مطابق آپ نے عمل نہیں کیا تو گویا آپ خود اپنے اعمال کے ذمہ دار, اور اس صورت کو گویا آپ اپنے ذہن میں تازہ کرنے کی کوشش کریں کہ جو اس صورت حال کے بعد قیامت میں پیش آ سکتی, کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یعنی ہم کھڑے اور وہاں خدا ہم سے یہ پوچھتا ہے کہ کیا قرآن کا یہ منشا تمہیں نہیں معلوم تھا, اس کو پامال کیا جا رہا ہے, ہو چکا تھا, اب بتاؤ تم نے اس حق کے اصول کے لیے اور اس پر چلنے کے لیے اور اس کو غالب, ظاہر ہے کہ ہمارے پاس کیا جواب ہوگا سوائے اس کے کہ ہم کہیں کہ بے شک اے پروردگار تیرا فرمانا بالکل حق ہے, ہم ہی گناہگار اور ظالم تھے کہ ہم نے تیرے حق کو پایا اور اس کے بعد پھر ہم نے عمل نہیں, کہ ہمارے پاس حسرت و اندوہ کے سوا اور کیا ہو, دنیا میں ہمیں واپس بھیجا نہیں جا سکتا اور دوبارہ ہمیں عمل کے لیے مہلت نہیں مل سکتی, یہ مہلت جو کچھ بھی ہے بس وہ یہاں حق کو اگر ہم نے پا لیا ہے تو یہ خدا کی دنیا میں یعنی پوری کائنات میں عظیم الشان نعمت ہے, اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہو سکتی اس کے بندوں پر کہ وہ حق کو اس بندے پر واضح کر دے, اس کا سینہ جو ہے وہ اسلام کے لیے اور اپنی ہدایت کے لیے کھول دے, اس سے بڑھ کر کسی نعمت کا آپ تصور نہیں کر سکتے. دنیا کی ساری نعمتیں اس نعمت کے مقابلے میں ہیچ ہیں, ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں, اور سب یہیں رہ جانے والی ہیں اور سب فنا ہو جانے والی ہیں. جو نعمت آپ کے ساتھ جانے والی ہے وہی آپ کی اسلام اور ایمان کی نعمت ہے. تو تحریک اسلامی درحقیقت نہ صرف یہ کہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے بلکہ درحقیقت اس نے ہم پر اپنے دین کی حجت پوری کر دی ہے, یعنی گویا اب ہم اگر اس کو اختیار نہ کریں اور اس کے مطابق اپنے اعمال کو نہ بنائیں اور سنواریں اور اس تحریک کے تقاضوں کو پورا ہم نہیں کریں تو گویا ہم پر تو بہرحال حجت پوری ہو چکی اور ہم خدا کے حضور ہرگز نہیں بچایا جا سکتے. یعنی ان لوگوں کا معاملہ تھوڑی دیر کے لیے آپ چھوڑ دیں جن تک یہ حق نہیں پہنچا, یعنی وہ بہرحال ایک آزمائش میں ہیں اور ان کے لیے ایک لمحہ آزمائش ہے یہ, لیکن یہ کہ جن لوگوں تک یہ دعوت پہنچ چکی ہے ان پر تو بہرحال دین کی حجت پوری ہو چکی ہے اور وہ خدا کے حضور کوئی عذر پیش نہیں کر سکتے. اس کا آپ جائزہ لیں اور اس پہلو سے آپ اس بارے میں غور کریں. پھر اس کے بعد اس کا پہلو یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس کو قبول کر لیا ہے اور پوری طرح سے گویا اس تحریک میں اپنے آپ کو شامل کر دیا ہے, یہ تحریک در حقیقت ان کے لیے الجماعت ہے. الجماعت کے احکام آپ کو معلوم ہیں کہ کوئی شخص بھی اگر ایک بالشت کے برابر بھی جماعت سے علیحدہ ہو تو گویا اس کے معنی یہ ہیں کہ اس نے اسلام کا کلاوہ اپنی گردن سے اتار دیا. یہ سارے احکامات آپ کے سامنے ہیں. اس یعنی گویا وہ لوگ کہ جو اس تحریک کو جنہوں نے اختیار کر لیا ہے اور جنہوں نے اپنی پوری آمادگی کے ساتھ اس بات کا اظہار کیا ہے کہ ہم گویا اللہ کے دین کو غالب کریں گے اور یہی ہمارے دین کا مقصد اور نصب العین ہے, تو گویا ان کے لیے بہرحال یہ الجماعت ہے اور الجماعت کے سارے احکامات جو ہیں وہ ان پر نافذ ہیں. اب گویا اس کے معنی یہ ہیں کہ یہاں کے سارے کام, چاہے وہ دریا بچھانا ہو, چاہے وہ جھاڑو لگانا ہو, اور چاہے وہ بیت الخلاء کمانا ہو, اور چاہے وہ پوسٹر لگانے ہوں, اور چاہے وہ جوتیاں سیدھی کر رہی ہوں, سب کے سب دین کے کام ہیں اور سب خدا کی خوشی کے کام ہیں. اس میں کوئی امتیاز کسی طرح کا روا نہیں رکھا جا سکتا کہ یہ کام تو زیادہ اجر کا مستحق ہے اور یہ کام کم اجر کا مستحق ہے. سارے کام دین کے کام ہیں اور سارے کام اس نظم کے کام ہیں, اس مقدس جماعت کے نظم کے کام ہیں کہ جو اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے اٹھی ہے. لہذا اس میں بے چون و چرا آپ کو اطاعت کرنی ہوگی معروف کے اندر, اور آپ کوئی عذر نہیں پیش کر سکتے. معروف کے اندر آپ کو اس میں اطاعت کرنی ہے, اور گویا یہ الجماع کا مقام رکھتی ہے آپ کے لیے جو اس تحریک کے اندر شامل ہو چکے ہیں, اور اس کے تمام یعنی گویا جو لوازمات ہیں اس کو اپنی نگاہ میں رکھیں. جو لوگ ابھی شامل نہیں ہوئے ہیں ان تک ہم پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کو اس طرف لانے کی کوشش کر رہے ہیں. جماعت اسلامی محض تبلیغ دین کے لیے نہیں اٹھی ہے کہ لوگوں کو یہ کہے کہ تم نماز پڑھو, روزہ رکھو, اور یہ کرو وہ کرو. یہ تو بہت ساری جماعتیں کر رہی ہیں, اور یہ آج سے نہیں, صدیوں سے, اور جب سے اسلام اس دنیا کے اندر آیا جب سے یہ کام ہو رہا ہے. لیکن اس کام نے کبھی دنیا کے اندر کوئی انقلاب برپا نہیں کیا, اور کبھی نظام اسلامی جو ہے وہ اس طرح کی ابھی سے قائم نہیں ہو سکا. در حقیقت ہم تو دین کو قائم کرنے اٹھے, اس کی تبلیغ کرنے نہیں اٹھے, اس کی تبلیغ کرنے نہیں اٹھے ہیں, بلکہ ہم قائم کرنے اٹھے ہیں. ہم نے یہ حجت اپنے اوپر خود قائم کی ہے, اور دوسرے لوگوں پر ہم اس حجت کو قائم کرنا چاہتے ہیں. ہم ساری دنیا پر خدا کے دین کی یہ حجت قائم کرنا چاہتے ہیں, اس لیے کہ ہم اس کے امین ہیں, اور خدا نے ہم پر یہ رحم فرمایا ہے کہ اس کو ہمارے سامنے بالکل واضح کر دیا ہے آنے کی طرح, اور وہ راستہ جو ہے وہ ہم پر کھول دیا ہے. اس وجہ سے سارے وہ انسان کے جو ابھی تک اس تحریک کے ساتھ شامل لیے ہوئے ہیں, ان کے لیے یہ آزمائش بن کر یہ تحریک کھڑی. جیسے جیسے لوگ اس سے آگاہ ہوتے جائیں گے, گویا وہ اپنے ترازو میں, اپنے مقدر کے ترازو میں آ جائیں گے. اب گویا ان کا مقدر جو ہے وہ اس کے ساتھ معلق ہو گیا ہے کہ وہ اس تحریک کے ساتھ کیا معاملہ کرتے. یہ تحریک کوئی اس طرح کی تحریک نہیں ہے, کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے, یہ ایک بڑی سنجیدہ حقیقت ہے اور بڑی گہری حقیقت ہے. جن لوگوں نے اس کو سمجھا ہے گویا اب ان کی پوری قسمت جو ہے وہ اس کی ترازو میں, کہ وہ اس تحریک کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں اور ان کا رویہ اس تحریک کے بارے میں کیا ہوتا ہے. یہ حقیقت ہے کہ جو اس تحریک کے اندر گویا موجود ہے, اور یہ معنی ہے اس کے کہ تحریک اسلامی کیا ہے. اب آپ اس پر غور کیجئے کہ آپ کے تعلق کی نوعیت تحریک اسلامی کے ساتھ کیا ہونی چاہیے. یہ جو میں نے آپ کے سامنے تشریح کی ہے, اس سے بہت ساری چیزیں تو خود بخود واضح ہو جاتی ہیں کہ آپ کے تعلق کس قسم کا تعلق یہ تحریک تقاضا کرتی ہے. لیکن میں تاہم موٹی موٹی چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ اسے آپ اس کو مزید وضاحت کے ساتھ سمجھ سکیں. دیکھیے, پہلا جو تعلق آپ کا ہونا چاہیے اس تحریک کے ساتھ وہ یہ ہے کہ اب آپ جب اس تحریک میں شامل ہو گئے تو اب آپ کی انفرادیت ختم ہو, قطرہ سمندر میں شامل ہو گیا, اب وہ قطرہ نہیں رہا, اب وہ سمندر بن گیا. اس کے معنی یہ ہے, میں ذرا اسے وضاحت سے بیان کرتا ہوں, اس کے معنی یہ ہے کہ جب آپ ایک جماعت کے اندر آ گئے اور تحریک کے اندر آ گئے تب آپ کی انا ختم ہو گئی. اب میں نہیں کر سکتے, آپ ہر کام میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں یہ نہیں کروں گا اور میں وہ نہیں کروں گا. اب سمندر ادھر بہے گا, ادھر اس قطرے کو بہنا ہے. سمندر کی موجیں اگر اوپر اٹھیں گی تو وہ قطرہ اٹھے گا, سمندر کی موجیں اگر نیچے جائیں گی تو نیچے جائے گا. اب گویا اس کا سارا وجود جو ہے وہ مرہون منت ہے اس سمندر کا, اس لیے کہ وہ سمندر کے اندر اس نے اپنے آپ کو ضم کر دیا. اب آپ اس سے یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں, اس مثال کی روشنی میں یہ بات آپ کے سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ وہ قطرہ جو اپنی انا کو ثابت کرتا ہے, اور وہ قطرہ جو سمندر کے اندر ہوتے ہوئے اچھل اچھل کر اپنے وجود کا اعلان کراتا ہے کہ میں بھی ہوں اس سمندر کے اندر ایک قطرہ, اور اچھل اچھل کر تو بتائیے اس کا وجود کہاں باقی رہے گا, فنا ہو گئے. وہ اس کا وجود اب تمام تر رہین منت ہے اس سمندر کا. اس سمندر سے باہر اس کے لیے کوئی زندگی نہیں ہے. اس سمندر سے باہر اگر وہ نکلے گا تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس کو موت آ جائے گی, اور مانوی اعتبار سے گویا وہ فنا ہو جائے گا، چاہے جسمانی اعتبار سے وہ فنا نہ ہو، اور یہ ہمارا مشاہدہ ہے. اور قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اے ایمان لانے والوں، تم اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو جبکہ وہ تمہیں اس چیز کی طرف بلا رہے ہیں جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے. یہ کام اور یہ تحریک اور یہ جماعت جس مقصد کے لیے قائم ہوئی ہے، اس کے اندر زندگی ہے، زندگی اس کے باہر نہیں. اور یہ آپ دیکھتے ہیں اور آپ نے سنا بھی ہوگا اور آپ نے پڑھا بھی ہوگا اور آپ نے جانا بھی ہوگا کہ جن لوگوں نے اس تحریک کو چھوڑا ہے، آج بتائیے ان کو کون جاننے والا ہے، آج ان کا کون نام لینے والا ہے، کیا ان پر مانوی موت تاری نہیں ہے؟ اور کیا گویا ہو ایک زمانے میں جب وہ اس تحریک کے اندر تھے تو لوگ ان کے لیے آنکھیں اپنی فرشرا نہیں کرتے تھے، ان کو اپنی آنکھوں پر ان کے سروں پر نہیں بٹھاتے تھے، لیکن اس تحریک جو ہے وہ فنا ہو گیا اور اس کی ساری طاقت جو ہے وہ ختم ہو گئی. اصل طاقت جو ہے وہ تحریک کی طاقت ہے اور تحریک کی قوت. آپ اس کے اندر شامل ہو گئے تو آپ کی انفرادیت ختم، اب آپ میں نہیں کر سکتے، آپ کو اب اس کا کوئی حق باقی نہیں ہے کہ آپ یہ کریں. اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ آپ کے وہ تمام چیزیں بالکل منقطع ہو گئیں، خواہ وہ رنگ کا قصہ ہو، خواہ وہ نسل کا قصہ ہو، خواہ وہ زبان کا قصہ ہو، خواہ وہ کسی قبیلے کا قصہ ہو، کسی وطن کا قصہ ہو، وہ ساری عصبیتیں ختم ہو گئیں، اس لیے کہ وہ اب سمندر میں شامل ہیں. اب یہاں نہ کوئی پنجابی ہے، نہ کوئی یہاں سندھی ہے، نہ یہاں کوئی بلوچی ہے، سب مسلمان ہیں اور سب اللہ کے بندے ہیں اور سب ایک دن کا کام کر رہے ہیں. یعنی یہ ساری عصبیتیں گویا آپ سے آپ ختم ہو جاتی ہیں اگر وہ قطرہ جو ہے وہ سمندر کر اپنے آپ کو تحریر کر دے. گویا سارا کا سارا جو ہے وہ اب اس کا ہے، اب اس کا اپنا وجود کوئی وجود نہیں ہے. اب اگر اس کی کوئی انفرادیت ہے تو اس کا ایک بہت محدود دائرہ کار، اس کا اصل دائرہ کار جو ہے وہ ایک تنظیم اور یہ جماعت ہے، اور اس کے اندر آ کر یہ ساری عصبیتیں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. اس کے بعد اس تحریک کا دوسرا جو تقاضا ہے اپنے پیروکاروں سے وہ یہ ہے کہ جب وہ اس تحریک کے اندر شامل ہوئے ہیں تو اب انہیں کامل سپردگی کے ساتھ اس تحریک کے اندر آنا چاہیے. کوئی ریزرویشن اس میں نہیں ہو سکتی، کو کھانے آپ اس کے بانٹ کے نہیں رکھ سکتے کہ اتنے حصے میں تو میں اس نظم کی اطاعت کروں گا اور اتنے حصے میں میں اس نظم کی اطاعت نہیں کروں گا. میرا جب جی چاہے گا تو میں کام کروں گا اور میرا جب جی نہیں چاہے گا میں کام نہیں کروں گا. قرآن کا مطالبہ اپنے ماننے والوں سے یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہو اب اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو. اب یہ حصے بکرے جو ہیں وہ اس میں نہیں کیا سکتے ہیں کہ تم کہو گے اتنا تو صاحب میں کروں گا اور اتنا جو ہے وہ میں نہیں کروں گا. اس کا تم کو اب کوئی اختیار جو ہے وہ باقی نہیں رہا ہے کہ تم اس طرح کی کوئی تقسیم کرو. اس کے بعد دیکھیے کہ ادخلوا فی السلم کافہ کا مطلب اور کیا ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فرض کیجئے میں اس کو ایک مثال سے واضح کرتا ہوں آپ کے سامنے، اور مثال یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک سائل آیا، ایک فقیر آیا آپ کے پاس، آپ نے دیکھا گھر میں کہ بچے پوچھے کچھ ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں، کوئی جھوٹا سالن جو ہے پڑا ہوا ہے، اور آپ وہ جھوٹا سالن ٹکڑے لے گئے اور جا کر آپ نے سینے کو دے دیا اور آپ کا سینہ پھول گیا فقر سے کہ ہم نے بڑی صاحب رات کی اور حاتم کی قبر میں ہم نے لات مار دی، اور بہت خوش ہیں کہ صاحب ہم نے ایک فقیر کا سوال جو ہے وہ پورا کر دیا ہے. اگر تحریک اسلامی کو آپ نے یہ سمجھا ہے کہ آپ اس کو جھوٹے ٹکڑے دیں اپنے اور اپنی خیرات جو ہے جس کو کہ آپ خود کھانا پسند نہیں کرتے ہیں وہ لا کر آپ اسے دیں، تو آپ نے اس کو غلط سمجھا ہے. یہ آپ سے آپ کی زندگی کا جوہر مانگتی ہے، یہ مکھن مانگتی ہے، بھیگ کے ٹکڑے آپ سے نہیں مانگتی کہ جو کچھ آپ کے پاس بچ جائے اور جو کچھ آپ کے پاس خراب ہو جس کو کہ آپ کسی اور جگہ استعمال نہ کر سکتے ہیں وہ لا کر کہہ لو بھائی یہ تحریک نہیں. سارے وقت کا جو بہترین جوہر ہے وہ تو آپ اور کہیں خرچ کریں، اور جو اس کا بچا کچا جھوٹا ہے وہ لا کر آپ تحریک کے قبضے میں ڈالیں، یہ اس تحریک کا حق ادا نہیں ہو سکتا. اگر خدا کے یہاں بھی کوئی شخص رخرو ہونا چاہتا ہے تو سائل کو بہترین کھانا لا کر کھلائے، یہ نہیں ہے کہ اس کو جھوٹے ٹکڑے اس کے سامنے آپ لا کر رکھ دیں اور گویا یہ فخر کریں اس بات پر کہ ہم نے خدا پر بہت بڑا احسان کیا ہے اور لا کر ہم نے گویا اسے کھلا دیا ہے. اگر یہ کوئی طرز عمل اور کر کے تو اسے یقین رکھنا چاہیے کہ خدا کے یہاں بھی اسے جھوٹے ٹکڑے
نہیں.
اللہ تعالیٰ کا معاملہ اپنے بندوں کے ساتھ یہ ہے کہ جو کچھ ہو جیسا کچھ آپ کریں گے اس کے لیے ویسا ہی لے لیجئے، اس کا کوئی سوال نہیں ہے کہ وہاں جا کر جو ہے وہ آپ کی ماہیت تبدیل ہو جائے گی اور گویا یہ ہے کہ آپ کو وہاں کچھ اور ملے گا اور یہاں آپ کے لیے کچھ اور ہے. تو آپ کو جو اس تحریک کے ساتھ وابستہ ہیں اور اس پہلو پر غور کرنا چاہیے کہ وہ اس تحریک کو کیا دے رہے ہیں. اپنی صلاحیتوں میں سے، اپنے مال میں سے، اپنے اوقات میں سے، اپنے تمام گویا ان وسائل میں سے جو خدا نے ان کو دیے ہیں، اپنی اس رعیت میں سے جس کے وہ حاکم بنائے گئے ہیں، کیا دے رہے ہیں وہ، کیا دے رہے ہیں وہ؟ آیا وہ اپنی زندگی کا جوہر اس کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اپنا مکھن پیش کر رہے ہیں، یا وہ کچرا پیش کر رہے ہیں کہ جو سائل کو ہم نے دے دیا ہے؟ کیا پیش کر رہے ہیں؟ اس تحریک کے ماننے والوں کا مطالبہ، اس تحریک کے ماننے والوں سے یہ ہے کہ وہ اس تحریک کے اندر اپنی زندگی کا جوہر پیش کریں، وہ قبول کیا جائے گا. اگر جوہر پیش نہیں کریں گے تو وہ منہ پر مار دیا جائے گا کہ یہ ہے بھائی تمہارا حساب، یہ لو. تم نے اس کو کیا سمجھا ہے؟ کوئی خدا کے اوپر تم احسان کر رہے ہو؟ تمہارے رہنے سے گویا اسلام کی کوئی عزت ہے؟ میں تم نے اس میں آ کر کوئی اضافہ کر دیا ہے؟ یا گویا اب اس کی کبریائی اور خدائی جو ہے وہ تمہارے بل پر قائم ہے؟ آخر کیا بات ہے کہ ہم غرہ کر رہے ہیں اس بات پر کہ ہم نے خدا پر بہت بڑا احسان کیا ہے اور اس کی خدائی میں ہم نے چار چاند لگا دی ہیں؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ اگر سارے کے سارے مٹ جائیں اور فنا ہو جائیں تو بھی خدا کی خدائی میں کوئی حرف جو ہے واقع نہیں ہوتا، اور اس کی خدائی جو ہے وہ اپنے زور پر قائم ہے. اور یہ بھی بات آپ کو سمجھ لینی چاہیے، اگر ہم نے اس کام کو نہیں کیا تو اللہ کسی اور کو اٹھائے گا. یہ ہماری محرومی ہوگی کہ ہم اس کام کو چھوڑ دیں، یہ ہماری بدنصیبی ہوگی اور یہ ہماری گویا ہلاکت ہوگی اگر اس نعمت کو پانے کے بعد ہم اس کا حق ادا نہ کریں، اسے چھوڑ دیں. اللہ کسی اور کو اٹھا لے گا، کسی اور سے کام لے گا. آپ اس کی مثالیں بے شمار اپنی تحریکی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ایک کام آیا کرنے کے لیے، اب آپ نے نہیں کیا اسے تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ کام نہیں ہوگا، کام تو ہو جاتا ہے. پوسٹر لگانا ہے، اب آپ نے کہا جی مجھے تو فرصت نہیں ہے، مجھے تو نیند آتی ہے، میں نہیں لگا سکتا. اچھا بھائی ٹھیک ہے، نہ لگاؤ. بہرحال پوسٹر تو صبح کو لگا ہوا دکھ جاتا ہے. یعنی گویا وہ کام تو ہو جاتا ہے جو اس تحریک کا مقصد و تقاضا ہے. جو کام بھی بہرحال سامنے آتا ہے وہ ہو جاتا ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ سعادت کس کو ملی اور کس کو نہیں ملی، کون اس سے محروم رہا اور کون ہے وہ اس نے اپنا حصہ اس میں سے پا لیا. تو ہم میں سے ہر شخص کو اس بات کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنی زندگیوں کو ٹٹولے اور یہ دیکھے کہ اس تحریک کو وہ کیا دے رہا ہے. جھوٹا سالن اور بھیک کے ٹکڑے وہ بچے ہوئے کہ جو کسی اور کام میں نہیں آ سکتے، وہ آپ کا وقت کہ جو کسی اور کام میں نہیں آ سکتا، یا وہ صلاحیت کہ جو بالکل بیکار آپ کی جا رہی ہے، آپ نے کہا چلو بھائی ادھر لگا دو، کچھ تھوڑی سی کچھ ثواب کما لو، ایک سائل کو دے کر گویا ہم نے جو ہے وہ احسان کر دیا. نہیں، بلکہ یہ تحریک آپ سے آپ کی نہیں کا جوہر کی طالب ہے. جوہر کو آپ تیار کریں اپنے اندر اور اس جوہر کو پیش کریں اس تحریک کے سامنے کہ یہ ہماری خدمت ہے. اب تحریک کا کام ہے، جس طرح چاہے آپ کو استعمال کریں. لیکن جب آپ اس تحریک کے اندر شامل ہو گئے، یہ ہے کہ تو کامل سپردگی کے ساتھ آپ اس تحریک کے اندر شامل ہوں، وہ آپ ہونچو نہیں کر سکتے. جس وقت یہ تحریک بلائے آپ کو لبیک کہنا چاہیے. اور اس معاملے میں جو چیز گویا آپ کے تعلق کی بنیاد بننی چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ کے عذرات دن بدن کم ہوتے جائیں. عذرات تو ہو سکتے ہیں اور معقول بھی ہو سکتے ہیں، دیکھنا یہ ہے کہ ان کی فہرست بڑھ رہی ہے یا گھٹ رہی ہے. یعنی عذرات جو ہیں وہ فرض کیجئے کہ آج 10 عذرات کو لائق ہیں کہ جو مانے ہیں اس کام میں کہ اس تحریک کا آپ پورا حق ادا کر سکیں. اب آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ 10 عذرات جو ہیں آپ کے گھٹ کے 9 ہوئے ہیں یا 11 اور 12 ہو گئے. اگر یہ عذرات بڑھ رہے ہیں تو اس کے معنی یہ ہے کہ تحریک کے ساتھ آپ کا تعلق کمزور ہو رہا ہے. اور ان عذرات کو بڑھانے کی آپ کو کوشش کرنی، یہ نہیں کہ عذرات کو اپنے جو ہے وہ بڑھانا ہے. ایک عذر آپ کا پیدا ہوگا، اس سے دوسرا عذر پیدا ہوگا، اس سے پھر تیسرا عذر پیدا ہوگا، پھر چوتھا پیدا ہوگا، اور نتیجہ یہ ہے کہ گویا اس تحریک کا کام کرنے سے آپ اپنے آپ کو روک رکھیں گے اور بعد رکھیں گے. آپ کا کام یہ ہے کہ جو عذرات بھی آپ کے اور جو رکاوٹیں اس تحریک کے راستے میں حائل ہو جاتی ہیں ان کو آپ عبور کریں، ان کو آپ فتح کریں، ان کو آپ اپنے قابو کہ ایک لمحہ ایسا آ جائے آپ کی تحریک کی زندگی میں کہ جس وقت آپ کو پکارا جائے آپ کہیں لبیک، بس سارے عذرات ختم. یہ ہے وہ منزل اور یہ ہے وہ مقام اور یہ ہے وہ تعلق کہ جس تک اس تحریک کے ہر کارکن کو پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے. یعنی اس کو اپنے آپ کو اس طرح سے تیار کرنا چاہیے، اپنے سارے معاملات کو اس طرح سے اس نے لے کر چلنا چاہیے، اس طرح سے اس کو کوشش کرتے رہنا چاہیے تاکہ ایک منزل ایسی آ جائے اس کی زندگی میں کہ وہ تحریک کے لیے بالکل ہما وقت اپنے آپ کو پیش کر دے کہ جس وقت آپ بلائیں میں آ جاؤں، جس وقت بھی پکارا جائے اس وقت وہ لبیک کہے. یہ گویا آپ کے تعلق کی صحیح نوعیت ہے کہ جو اس تحریک کے اندر شامل ہو جانے کے بعد آپ کے اندر پیدا ہونی چاہیے. اب اس کے بعد دیکھیے کہ آپ کے تعلق کی اور اگلی بنیاد یہ ہے کہ آپ میں سے ہر شخص کو نظام جماعت کا سچے دل سے خیرخواہ ہونا چاہیے. یعنی خیرخواہی اس تعلق کی بڑی اہم بنیاد ہے. اگر آپ اس نظم کے خیرخواہ نہیں ہیں, اگر آپ کو اس سے کوئی محبت نہیں ہے, اگر آپ اس کی بھلائی نہیں چاہتے ہیں, تو گویا یہ جماعت جو ہے برائیوں کی آماجگاہ بن جائے, اس کے اندر برائیاں پھر پیدا ہو جائیں. خیرخواہی کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کوئی برائی آپ کسی شخص میں دیکھیں یا نظم جماعت میں آپ دیکھیں, آپ اس کی اصلاح کی پوری کوشش کریں اور اسے چشم پوشی نہ کریں. اگر آپ چشم پوشی کریں گے تو اس برائی میں آپ خود اگلے دن ملوث ہو جائیں گے, اور پھر گویا جماعت وہ تنظیم کہ جو اللہ کے دین کو برپا کرنے کے لیے قائم ہوئی ہے, اس کے اندر یہ خرابیاں جو ہیں یہ راہ پالیں گی. اس وجہ سے خیرخواہی کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک ساتھی کو آپ نے دیکھا, اس کے اندر کوئی خرابی آپ نے محسوس کی, آپ نے کہا جی ٹھیک ہے چھوڑو, اپنا کیا قصہ ہے. اب وہ اس کے معنی یہ ہے کہ آپ نے اسے گرنے کے لیے چھوڑ دیا. کیا خیرخواہ کا کام یہی ہوتا ہے؟ کیا اس شخص کا کام یہی ہوتا ہے کہ جس کو واقعی اس سے محبت اور تعلق ہے اور اس کی فلاح اور بہبود سے اس کو کوئی دلچسپی ہے, کیا اس کا کام یہی ہوتا ہے؟ کیا اپنی اولاد کے ساتھ آپ کا یہی رویہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی اولاد جو ہے وہ جا رہی ہو کسی غلط راستے پر, آپ آنکھیں بند کر لیں کہ بھائی چلو ٹھیک ہے جانے دو ان کو جہاں یہ جی جاتے. آپ کم سے کم اپنی امکانی حد تک تو پوری کوشش کرتے ہیں نا, بعد میں اگر آپ ناکام ہو جائیں تو وہ ایک الگ سوال ہے, لیکن بہرحال آپ کی اپنی کوشش جو ہے وہ اس میں شرط اول ہے. تو خیرخواہی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے اپنے ساتھیوں کے اندر, آپ کے اپنے بھائیوں کے اندر, آپ کے اپنے رفیقوں کے اندر اگر کوئی خرابی ہے تو اس خرابی کی آپ اصلاح کریں اور اس کو آپ دور کرنے کی کوشش کریں. اور اسی طریقے سے نظم جماعت کے اندر اگر کوئی خرابی ہے یا اس کے اندر کوئی کوتاہی آپ محسوس کرتے ہیں تو اس کو بھی آپ دور کرنے کی کوشش کریں. اور یہ دور کرنے کے لیے بہرحال تنظیم جماعت کے اندر ایک خاص پروسیس ہے, ایک خاص طریقہ ہے کہ جس کو وہ اختیار کرتی ہے, اور وہ یہ ہے کہ انفرادی شکایت اگر کوئی آپ کو ہے تو اس فرد کے ساتھ پہلے آپ بات کریں اور جا کر اس شکایت کو آپ رفع کریں. آپ کو اس بات کا حق نہیں ہو سکتا بحثیت ایک مسلمان کے کہ آپ اس سے تو بات کرتے نہیں ہیں اور جا کر اسے کا بیان کرتے ہیں کہ میاں زید جو ہیں دیکھیے عجیب آدمی ہیں صاحب, اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, ہماری تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا. پورا موقع پر انہوں نے یہ اس بیچارے کو خبر بھی دی. یہ گویا دل کے پھا دینے والی باتیں ہیں اور یہ خیرخواہی کا تقاضا نہیں. ابھی آپ نے اس شخص سے بات بھی نہیں کی ہے اور اس کے بارے میں آپ نے اظہار خیال دوسری مجلسوں میں اور دوسری محفلوں میں آپ نے شروع کر دیا, یہ بالکل گویا غلط کام ہے اور گناہ کا کام ہے, اور یہ گویا غیبت ہے اس شخص کی کہ جس کی آپ اصلاح کرنا چاہتے ہیں. یعنی اصلاح کا جذبہ تو ہے آپ کے دل میں, لیکن یہ کہ اصلاح آپ کرنے کا طریقہ آپ کو نہیں معلوم ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس شخص سے متعلقہ سے کہ جس سے آپ کو تکلیف پہنچی ہو یا جس کی برائی آپ نے دور کرنی ہو, اس سے ذاتی طور پر ملیں, انفرادی طور پر ملاقات کریں, تنہائی میں اس سے بات کریں تاکہ اس کے علاوہ کوئی اور آدمی دیکھنے والا یا سننے والا نہ ہو. اگر وہ اپنی غلطی تسلیم کر لے تو اپنی زبان کو کاٹ ڈالیں, اب آپ کبھی اس کو زبان پر نہ لائیں. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس نے غلطی اپنی تسلیم بھی کر لی اور آپ کہتے ہیں کہ بھئی یہ غلطی اس نے کی تھی, میں نے ٹوکا تو اس نے معافی مانگ لی. یہ کیا بات ہوئی بھئی؟ بھئی ایک شخص نے اگر غلطی مانگ لی اور آپ کے ساتھ اس نے کوئی زیادتی کی ہے, کوئی آپ کے ساتھ اس نے برا کام کیا ہے, آپ کا کوئی دل دکھایا ہے اور آپ نے اس سے ملاقات کی, اس نے معافی مانگ لی, اب ختم ہوا قصہ. اب آپ اپنا دل جو ہے وہ اس کی طرف سے بالکل صاف کر لیجئے, اور آپ کو اس بات کا بھی کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ جائیں اور جا کر لوگوں سے یہ کہیں کہ اس نے یہ غلطی کی تھی, جب میں نے ٹوکا تو اس نے معافی مانگی. اس کے معنی یہ ہے کہ اگر یہی بات آپ کے بارے میں کہی جائے کسی اور مجلس میں تو آپ اسے برداشت نہیں کر سکتے, آپ کو یہ بات برداشت نہیں ہوگی. اسی طریقے سے جس نظم کا جس مقام پر جس سطح پر آپ کو احتساب کرنا ہے اس کو وہیں کیجئے. اگر آپ کا ایک ذیلی حلقہ کا نظم ہے وہاں کوئی شکایت پیدا ہوتی ہے تو وہیں کے ناظم سے کہیے, پھر ناظم حلقہ سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اور حلقے کے نظم میں کوئی شکایت پیدا ہوتی ہے تو وہیں کہیے, پھر ناظم اعلیٰ سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اور علاقے کے نظم میں کوئی شکایت پیدا ہوتی ہے تو اس کو وہیں نمٹیے, امیر جماعت سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. گویا جس مقام کی شکایت ہے, جس مقام کی برائی ہے, جس مقام کی خرابی ہے, اس کو اسی مقام پر اس کی آپ اصلاح کرنے کی کوشش کریں, اور دوسرے مقام پر اس کو لے جا کر شادی کرنے کی کوشش نہ کریں. اس لیے کہ اگر آپ ایسا کریں گے تو گویا اس کے معنی یہ ہے کہ آپ لوگوں کے دلوں کو پھاڑ دیں گے, اور یہ اجتماع درحقیقت دلوں کا اجتماع ہے. بھئی بتائیے ہمارے پاس کیا ہے, کوئی طاقت ہے کوئی ہم آپ کو تنخواہ دیتے ہیں، کوئی ہم آپ کو روپے بانٹتے ہیں، کوئی آپ کو تھیلیاں دے دیتے ہیں، کوئی ہمارے پاس زمینیں ہیں جو ہم نے آپ کو الاٹ کر رکھی ہیں کہ لو بھائی تم یہ لے لو، تم یہ لے لو، تم یہ لے لو. نہ وہاں پر قائد اعظم کا خطاب ہے، نہ ستارہ قائد اعظم ہے، نہ ستارہ خدمت خلق ہے، کوئی اعزاز نہیں ہے جو ہم آپ کو دیتے ہوں. آخر یہ کیا ہے؟ یہ صرف دلوں کا اجتماع ہے.
visit tazkir.org